الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عصى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکرین باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 184 سے لے کر 187 تک کا خلاصہ گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر اجمالاً اور مختصراً پیش کیا گیا، آج اس مسئلے کی تھوڑی توضیح اور وضاحت پیش کر دی جاتی ہے تاکہ پھر درس کے سلسلے کو آگے آیات کی طرف منتقل کیا جائے۔ جس طرح گزشتہ درس قرآن میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن کریم برہان رشید کے بنیادی چار موضوع ہیں جس پر قرآن کریم کلام کرتا ہے، قرآن کریم کے تمام مضامین، آیتوں کے تمام موضوعات، آیتوں کے تمام مفاہیم اور آیتوں کے بنیادی اور اصولی اہداف جو ہیں وہ چار عنوانات کے اندر تقسیم کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم انہی چار عنوانات کو کہیں مختصر، کہیں تفسیری، کہیں ایک آیات کے اندر، کہیں کئی آیات کے اندر ان چار موضوعات میں سے ہر ایک موضوع کی وضاحت پر قرآن کریم کلام کرتا ہے۔ یہ میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، ورنہ احکام کے اندر اور شعبے بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید عقائد میں جن شعبوں میں کلام کرتا ہے وہ چار عنوانات کے تحت ہے، پہلی ہے توحید، دوسری رسالت، تیسرا تقدیر اور چوتھا قیامت۔ یہ چار عنوانات ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کلام الہی جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے مضمون کی تفہیم دینے کے لیے دو حصوں پر تقسیم ہے، محکمات اور متشابہات۔ آیات جو عقائد سے متعلق ہیں، احکام سے متعلق ہیں اور بندوں کی تربیت باطنی اور ظاہری سے جن کا گہرا تعلق ہے، اور ان باتوں سے آشنا ہونا، ان باتوں کا علم رکھنا اور ان باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنا، یہ تمام چیزیں آیات محکمات کے اندر آ جاتی ہیں، جس کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے۔ ہمارے اصول کی کتابوں کے اندر اور تفاسیر میں محکمات کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے، جس کا خلاصہ اور جس کا آسان ترجمہ آپ کے لیے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ جس کے معنی وہ آیات خود بیان کر رہی تھیں، اور اس میں غور و فکر اور نظر کرنے کے اندر زیادہ ضرورت نہ پیش آتی ہو، اور اسی مضمون کے اعتبار سے قرآن کی ایک آیت متشابہات، وہ متشابہات وہ آیات اس قدر مستور ہیں اور محجوب ہیں معنی کے اندر، یعنی اس کا معنی اس قدر مخفی ہے اور اس کے معنی سمجھ میں آنے سے اس قدر بعید ہیں انسانوں کے، کہ اس میں کس قدر بھی غور و فکر کی جائے، اس کی ان آیات کی جتنی بھی تاویل کی جائے، لیکن حتمی معنی پانا اور جو اس کا یقینی معنی ہے ہم اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. تو پھر اس کو نازل کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کو نازل کیا گیا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عرفان علم کو بڑھانے کے لیے، ان آیات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو پروان دینے کے لیے ان آیات میں اس سے گفتگو کیا گیا. جو ہمارے سے متعلق ہے وہ محکمات، اور جو متشابہات ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. بے شمار ایسی بلکہ اکثر باتیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو نہیں بتانی، صرف حضور کو بتانی ہے. تو وہاں پر کہہ دیا گیا الف لام میم، کوئی کچھ نہیں سمجھ رہا، حضور سمجھ رہے. کافا یا انسان، اس میں کئی مقاصد اور امور غیبیہ بتا دیے گئے، کوئی نہیں جان رہا، حضور جان رہے. تو یہ آیات مقطعات جو توڑ توڑ کے کلمات کو لایا گیا ہے، مقطعات الفاظوں کو توڑ توڑ کے جو بیان کیا گیا، الف لام میم حامیم طاسین یاسین کافا یا انسان، بظاہری الفاظ ہمیں ٹوٹے ٹوٹے نظر آتے ہیں، تو اس ٹوٹے ہوئے الفاظ کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے اس کے ایک معنی کی تعبیر کر دی جاتی ہے مقطعات. تو حروف مقطعات جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ پہرایا نظر آتا ہے، تو اس کو اپنے معنی بیان کرنے کے اعتبار سے اس کو متشابہات کہا جاتا ہے، کہ اتنا تشابہ، اتنا اخفاء اور اتنا معنی اس کا محجوب مستور پوشیدہ ہے کہ اس میں جس قدر بھی غور و تفکر اور تدبر سے کام لیا جائے اس کا باطنی معنی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. تو وہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم خاص کے ساتھ مختص ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ جناب حضور کے علم کے ساتھ کیوں مختص ہے، یہ ذہن میں کہیں سوال پیدا نہ ہو جائے، تو اس کا جواب میں حضرت امام سیوطی سے یہ دوں گا کہ قرآن کے علوم کی بیان میں بھی پھر دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہے جو محدود ہے اور ایک علم وہ ہے جو لامحدود ہے. اور جو لامحدود ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، کہ ایک لامحدود جو ہے وہ میرے اور آپ کے اعتبار سے، اور ایک لامحدود جو ہے وہ حضور کے اعتبار سے. تو جو محدود اور وہ ایسا علم جو متناہی ہے وہ محکمات کے اندر ڈال دیا گیا ہے، کہ جو بتانا ہے. انسان کی عقل جو ہے وہ ایک دائرے کے اندر گردش کرتی ہے، اس کا فہم جو ہے ایک دائرے کا پابند ہوتا ہے. تو لہذا وہ علوم جو ہمارے عقل کے دائرے کے اندر محیط ہو سکتے تھے اور ہم بغیر دماغ پر زور دیے اپنی طبیعت اور اپنے باطنی شعور اور ظاہری نظائر کے اعتبار سے اس کا ادراک کر سکتے تھے، تو قرآن کریم نے اسی اعتبار سے دلائل اسی تناظر میں بیان کر دیے ہیں. اور بعض علوم ایسے ہیں جو غیر متناہی ہیں، جس کے معنی بہت وسیع ہیں، پھر وہ دو قسم سے ہیں، یا تو ہمارے اور حضور کے اعتبار سے، یعنی جو حضور کو علم دیے گئے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے اتنے کہ ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک جو ہے سب سے سلیم ہے، سب سے اقوا ہے. تو لہذا علم جو ہے وہ عقل میں پایا جاتا ہے. منطق بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سورت الشے یا حصول سورت الشے عند العقل، کہ جو صورتیں عقل کے پاس آتی ہیں اور عقل جس کو ممیز کر کے پاک صاف کر دیتا ہے اسی کو علم کہا جاتا ہے. تو علم عقل ایسی چیز ہے جو علم کو پیدا کرتی ہے، علم کی تفتیش کرتی ہے. ہمارے جو اعضاء ہیں جسم کے، قوت حسیہ جس کو ہم کہتے ہیں، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت سونگنے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت، تو یہ جو ہماری قوت خمسہ ہے یہ عقل کے معاون ہیں، یہ عقل کے لیے مشاہدات کو لے کر آتے ہیں، یہ عقل کے لیے نظائر کو لے کر آتے ہیں. اور یہ اپنے مشاہدات، آنکھ خود فیصلہ نہیں کرتی، آنکھ کا کام ہے مشاہدہ لے کر عقل کی بارگاہ میں پیش کر دینا. ہاتھ خود سے کسی چیز کا نتیجہ نہیں نکالتا کہ اندر گرم ہے کہ ٹھنڈا، ہاتھ صرف اس کی حس کو پاتا ہے اور حس کو منتقل کرتا ہے عقل کی طرف. اسی طرح انسان کی قوت حسیہ جو ہے وہ عقل کی معاون ہے، وہ عقل کو کی معاونت کرتے ہیں، عقل کے خدام ہیں، وہ عقل کے پاس اپنی تمام چیزوں کو پیش کرتے ہیں. عقل پھر اس کے صحیح اور غلط ہونے کا ادراک کرتی ہے، عقل جو اپنا آخری فیصلہ پیش کرتی ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ایسی ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بنیادی فرق نبی کے علم میں اور امتی کے علم میں بنتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا علم جو ہے، جو عقل پیدا کر رہی ہے، وہ ہماری قوت حس اس کو پیش کرتی ہے، ہمارے عقل کو
علم کی طرف لانے کے لیے، نتیجے کی طرف لانے کے لیے، فیصلے کی طرف لانے کے لیے ہماری قوت حس اس کے لیے معاملے کو پیش کرتی ہے، اور قوت حس گڑبڑ بھی کبھی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا گہرا دوست اگر وہ دور کھڑا ہو اور آپ اس کو دیکھیں اور اس کا نام اتفاقاً عبداللطیف ہو تو آپ کہیں گے ہاں یہ عبداللطیف ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے نہیں یہ جمیل ہے، کیونکہ دیکھنے کے ساتھ جب وہ آپ کے آنکھوں کے دائرے میں نہیں آ رہا تو آپ کے مشاہدات اور آپ کی قوت حس خود اس میں اختلاف کرے گی کہ یہ نہیں یہ ہے۔ یا دور سے اگر کوئی آپ آواز سن رہے ہیں تو اس آواز کے اندر بھی آپ کو تشابہ لگے گا کہ نہیں یہ تو میرے بھائی کی آواز، نہیں نہیں یہ تو میرے پڑوسی کی آواز ہے، لیکن جب تک وہ آپ کے قریب آئے گا آپ کہیں گے وہ میں تو غلط بات کر رہا تھا یہ تو یہ ہے۔ تو قوت حس جس قسم کا مشاہدہ عقل کو دے گی، عقل وہ نتیجہ پیش کرے گا، اور عقل اس بات کو پیش کرے گی۔ تو قوت حس اگر خدام صحیح اطلاع عقل کو دیں گے تو عقل پھر صحیح نتیجہ نکالے گا اور علم صحیح ہوگا۔ تو ہمارے علم کے اندر ٹھوکریں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ عقل کے خدام اور ہماری قوت حس جو ہے وہ بعید نہیں کہ غلط انفارمیشن آگے پہنچا رہی ہو، لیکن نبی کا علم اس لیے غلط نہیں ہوتا کہ نبی کی عقل کلیم کے لیے مشاہدات اور معلومات کو حس بعد میں پہنچاتی ہے، وہی پہلے پہنچاتی ہے۔ تو نبی کی عقل کو معلومات فراہم کرنے والی چیز جو وحی الہی ہے، تو جو مشاہدہ پیش کیا جا رہا اس میں خطا نہیں ہے، تو عقل جو فیصلہ کرے گی تو اس میں تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو لہذا یہی بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر اگر بیٹھے ہیں اور غزوہ موتا، ملک شام میں ایک جگہ ہے، سیریا میں موتا، دمشق کی جوار میں ایک جگہ ہے، وہاں جہاد ہو رہا تھا غزوہ موتا، اور وہاں پر کئی جلل قدر صحابہ شامل تھے، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت زید بن حارثہ، اتنے بلند پایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس میں شامل تھے، اور قیصر روم کے ساتھ دو دو ہاتھ وہاں پر پہلی جنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر ہوتی تھی۔ تو غزوہ موتا، یہاں پر ایک اعتراض یہ کھڑا نہ ہو جائے کہ غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں حضور خود شریک ہوں، اور اس میں تو حضور شریک نہ ہوئے تو اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جس جہاد کے اندر نبی پاک بنفس نفیس موجود ہوتے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، ورنہ دوسرے کو سریا یا سرایا اس کی جمع وہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف حضور بنفس نفیس کسی غزوے میں موجود ہوں اسی کو غزوہ نہیں کہا جائے گا، کسی لڑائی جنگ کسی مہم میں موجود ہوں اسی کو غزوہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اطلاع کے لیے بھی عرض ہے کہ ایسا کوئی مارکہ، ایسی کوئی مہم، ایسی کوئی کمین جو بھیجی جا رہی ہے اسلام کی عروج کے لیے، اور اس کے نتیجے کو نبی پاک خود بتا رہے ہیں، اور راستے میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی اس کو حضور نے خود بتا دیا، تو صحابہ نے بھلے جدوجہد کی ہے لیکن یہ ساری ترتیب اور سارے نتیجے کو حضور نے پہلے واضح کیا ہے، تو لہذا اس کو بھی غزوہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح غزوہ موتا، اس میں صحابہ گئے حضور نہیں گئے، لیکن حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوگا، جو بخاری شریف حدیث ہے۔ اس لیے مانن حضرات محدثین حضور کے 27 یا 28 غزوات کے اندر غزوہ موتا کو بھی لیتے ہیں، لہذا اس بات کو بھی اپنے علم میں رکھ لیجئے کہ کبھی ان موضوعات پر بات آتی ہے تو پھر حضور تو تھے نہیں اس میں، تو پھر یہ غزوہ کیسے ہوا؟ تو غزوہ اس لیے ہوا کہ اس کے نشب و فراز کو حضور نے جانے سے پہلے بیان کر دیا ہے، اس میں کیا کیا حادثات پیش آئیں گے، مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ کتنا وسیع ہوگا یہ حضور پہلے بتا رہے ہیں، احتیاطی تدابیر کو حضور نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہوگا تو تم نے یہ کرنا ہے، یہ شخص تمہارے سامنے ضرور آئے گا، اس جگہ پر تم ضرور آؤ گے تو تم نے یہ کرنا ہے، تو جو شامل ہو کر بیان کرنا ہے اس کو غزوات کہتے ہیں۔ تو حضور نے علم وحی کے ذریعے اللہ کی بتانے سے جو پہلے مشاہدات کو ذکر بتا دیا تو وہ بھی غزوات ہی کے حکم کے اندر ہے۔ تو غزوات کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ غزوات کے اندر آپ دیکھیں غزوہ موتا جب ہوا تو وہ کئی 100 میل دور، کہاں مدینہ منورہ، کہاں سیریا کا دمشق کا جوار، موتا کا علاقہ، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جغرافی مطالعہ تو آپ کا یقیناً ہوگا اس پر، اور آج کل تو تمام جناب دنیا سمیٹ کر ایک مٹھی کے اندر آ چکی ہے اور ایک بٹن کے اندر مقید ہو گئی ہے، تو یہ بات سمجھانا بہت آسان ہے کہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں سیریا شام اور دمشق کے جوار کے اندر موتا کی زمین۔ صحابہ کرام کو بڑی تڑپ ہوئی اس بات میں کہ ہمارے جلل قدر دوست، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہمارے معتبر جو ہمارے شیوخ ہیں صحابہ میں، وہ گئے جہاد میں، جس میں حضرت زید بن حارثہ جس کو حضور نے اپنا بیٹا قرار بنا دیا ہے، حضرت خالد بن ولید سیف بن سیوف اللہ اس کے اندر موجود ہے، حضرت جعفر طیار مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر موجود ہیں۔ تو یہ جلل قدر صحابہ جب اس میں گئے، غزوہ جب شروع ہوا تو ہوا، لیکن صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی بے چینی دیکھی اور ان کی بے قراری دیکھی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ بے قراری اور بے چینی کا مطلب کیا ہے اور تم اس قدر مستر اور اس قدر پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے عظیم صحابہ وہاں پر چلے گئے ہیں اور ہمارا دل گھبرا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہو. تو سرکار نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. سب کو بٹھا دیا. اب سب بیٹھ گئے. بخاری میں روایت موجود ہے, کتاب الجہاد میں اگر آپ آخر میں جا کر دیکھیں واضح طور پر موجود ہے, اور حضرت امام بخاری نے صحابی کے جو کلمات نقل کیے ہیں وہ ہے نعاز زیدن و جعفرن و ابن رواحتا قبل ان یأتیہم خبرہم. سرکار نے حضرت زید بن حارثہ کی شہادت, حضرت جعفر کی شہادت اور حضرت ابن رواحہ کی شہادت کو پہلے بیان کر دیا, قبل ان یأتیہم خبرہم, اس سے پہلے کہ کوئی مخبر وہاں سے خبر لا کر حضور کو بتاتا. سرکار نے خود بیان فرما دیا. جب سارے صحابہ بیٹھ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے مبارک کو بالکل اس سمت کی طرف کیا جہاں پر جہاد ہو رہا تھا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جھنڈا جو ہے وہ زید نے اٹھا لیا. اب صحابہ تو کچھ نہیں دیکھ رہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کلمات کو سن رہے ہیں اور جو ہے کہ وہ جہاد جو ہے وہ کئی سو میل دور ہو رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا اٹھایا اور بڑی جوان مردی کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں اور کفر کی صفوں کو گرا رہے ہیں. پھر سرکار نے سر مقدس کو جھکایا اور جب اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ زید اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مقدس کو اٹھایا اور شاہ فرمایا کہ ابھی میرے بھائی حضرت جعفر نے جھنڈا پکڑا ہے اور اب وہ اسلامی جہاد کی کمانڈ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور مسلمان اس جھنڈے کی اتباع کرتے ہوئے جہاد کر رہے ہیں. پورا تفصیلی واقعہ حضور نے ذکر کیا, اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پھر سر مبارک کو حضور نے جھکایا اور پھر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا کہ میرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا اور پھر غزوے کی سلسلے کو شروع فرمایا. اور آپ دیکھیں کہ دمشق کے جوار میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور حضور نے فرمایا کہ اب جھنڈا جو ہے میرے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہے اور مسلمان اس جھنڈے کی اتباع کرتے ہوئے چل رہے ہیں. پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر سر مقدس کو جھکایا اور پھر اٹھایا تو آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے. فرمایا کہ میرے غلام ابن رواحہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور چہرے پر مسکراہٹ کے اثار تھے. فرمایا اب جھنڈا سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید نے اٹھایا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دیا. تو آٹھ دن کا یہ غزوہ تھا اور حضور نے اس کو بیان فرما دیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم دور سے دیکھیں تو ہمارے مشاہدات میں خطا ہوتی ہے, لیکن جب حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا اٹھایا تو صحابہ نہیں کہتے کہ حضور ذرا غور سے دیکھیں کہ جعفر تو نہیں ہے, حضور ذرا اور غور سے دیکھیں کہ خالد تو نہیں ہے, حضور ذرا اور غور سے دیکھیں کوئی اور تو نہیں ہے. نہیں, بلکہ حضور نے جو شخصیت کو متعین کر دیا کہ زید ہے تو زید ہے, اس لیے کہ ہماری عقل جس علم کو پیش کرتی ہے وہ ہمارے مشاہدات کا اور ہمارے قوت حس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم مبارک کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ مشاہدات اور وہ معائنہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ بذریعہ وہی پیش کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے کو میں علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا. تو قرآن کریم کے جو میں نے عرض کیا کہ مضامین کی اگر دو قسمیں بن جاتی ہیں, متناہی اور غیر متناہی, تو اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عقل مبارک جس قدر اقوا اور سلیم ہے تو جس کی عقل جتنی مضبوط اس کا علم اتنا اعلیٰ, اس کی عفت و پاکیزگی اتنی اعلی. میں نے حضرت عثمان غنی کے یوم میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ حجت الاسلام امام غزالی نے بھی اس بات کو لکھا ہے, سرکار غوث اعظم نے بھی لکھا ہے کہ حکمت علم کی اصل کنجی ہے, وہ علم جو نفع بخش ہو خود کے لیے اور غیروں کے لیے, اور وہ علم جسے علم شرافت کہا جائے, وہ علم جو علم ہونے میں کمال رکھتا ہو اس علم کا ایک ترجمہ حکمت کے کیا جاتا ہے. اور حکمت کب حاصل ہوتی ہے؟ کہ جب انسان کی قوت عقلیہ, انسان کی قوت عقلیہ جب اعتدال پر آ جاتی ہے اور تمیز کرنے میں ثواب اور درستگی کی طرف چلے جاتی ہے تو اس وقت بندے کو حکمت عطا ہوتی ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارکہ اللہ رب العالمین کے سکھائے ہوئے آداب سے, جو حضور نے ذکر فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبا, میں نے آداب زندگی اور آداب بندگی اپنے رب سے سیکھی ہے, اور جب میں نے اپنے رب سے آداب کو سیکھ لیا تو میرے رب نے میری خود تعریف کی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, میرے حبیب تو خلق عظیم کے اوپر سوار ہے. یعنی میں نے آداب جو ہے وہ اپنے رب سے سیکھے ہیں. میں نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے زانو تلمس کو خم نہیں کیا. فرما ادبنی ربی فاحسن تادیبا, میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور ایسا ادب سکھایا کہ بے نظیر و بے مثال سکھایا. اور جب حضور نے اس ادب کو باعتبار علم کے اور باعتبار ایک کردار کے پیش کیا تو اسی رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے آپ کو خلق عظیم کے اوپر سوار کر دیا ہے، کہ لوگ تو خلق عظیم کے نیچے ہیں اور آپ خلق عظیم کے اوپر ہو، اس لیے کہ خلق کا شعبہ سچ ہے، خلق کا شعبہ امانت ہے، اخلاق کا شعبہ حیا ہے، ایک انسان اگر حیا کو اپنائے تب وہ اچھا بنتا ہے، سچ کو اپنائے تو اچھا بنتا ہے، یعنی انسان کی درستگی میں اخلاق اس کا محسن ہے، لیکن اخلاق کی درستگی میں مصطفیٰ تو اس کا محسن ہے۔ فرما انک لعلی خلق عظیم، قرآن میں لفظ علا جو ہے وہ استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، ہم احسان تلے ہیں، احسان کا ہماری تربیت میں حصہ ہے، اور سچ کو سچ بنانے میں اور سچ کی خوبی میں مصطفیٰ کے کردار کا حصہ ہے، اس لیے قرآن نے ذکر فرما انک لعلی خلق عظیم۔ تو اللہ رب العالمین اس مبارک باتوں سے ہمیں استفادے کی کوشش توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملے عرض کر دوں کیونکہ وقت اختتام کی طرف ہے، یہ تمہیدی گفتگو ہے آنے والی آیات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اسلام قرآن جہاں علم عقائد پر گفتگو کرتا ہے، علم احکام پر گفتگو کرتا ہے، وہیں علم معاشرت پر گفتگو کرتا ہے۔ تو صرف علم عقائد کو قرآن نے چار شعبوں میں بانٹا ہے، توحید، رسالت، تقدیر اور علم آخرت۔ تو یہ جو آیت کریمہ سامنے آ رہی ہے ہمارے، آیت نمبر 184 سے لے کر آیت نمبر 186-87 تک، یہ آیت کریمہ چاروں ان مضامین پر محیط ہے، توحید، رسالت، تقدیر اور آخرت پر۔ یہ عقائد کی وبحث ہے جس کو ہر مسلمان کو تفصیلاً نہیں، توحید کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف یہ کافی نہیں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یقیناً یہ آیت اس کی ضمانت ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد ورسول پڑھ لیا، وہ مومن ہے، اس کے ایمان میں شک نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ایمان کے تقاضے ہیں، جس طرح باپ کی سرپرستی کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کے آداب ہوتے ہیں، اس کے گفتگو کرنے کے آداب، باپ سے متعلق سوچنے کے آداب، باپ سے متعلق اس کے حقوق کے آداب۔ تو کلمہ طیبہ اور ایمان لانے کے بعد آداب انسان کی زندگی میں اس کے ایمان کا تحفظ بخشتے ہیں، اس کے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو لہذا قرآن نے جو ساری بحثیں کی ہیں، صرف اگر کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا تو پورا قرآن نہ اترتا، صرف کلمہ ہی اتر جاتا۔ تو کلمے کے بعد جو کلمے کو تحفظ دینے کے آداب ہیں اور کلمے کو محفوظ کرنے کا جو حقوق ہیں وہ قرآن کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو توحید لا الہ الا اللہ سے قائم ہو جاتی ہے، رسالت کا عقیدہ محمد رسول اللہ کہنے سے قائم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے آداب ہیں کہ اب توحید میں کیا چیزیں جو اللہ کے بارے میں سوچی جا سکتی ہے، اللہ کے لیے کیا چیزیں ماننا واجب ہے اور کن چیزوں سے اس کی ذات کو بری کرنا واجب ہے۔ یہ اس کا اجمالی اور اس کا مختصر علم تو ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے۔ یہ آپ سمجھیے، جو فرمانا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ کسی کتاب، کسی بھی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہی مل، اجماعی طور پر علماء کا اور رہبران ملت کا یہی قول ملے گا کہ علم کے اندر ایک تو علم کی تفصیل ہے، اس کا اجمال ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو عقیدہ رکھا جاتا ہے تو صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے باقی نہیں، بلکہ کلمہ توحید کے بعد اس کی بارگاہ میں لب و لہجہ رکھنے کے آداب و تقاضے کیا ہیں، کن کلمات کے ساتھ کن حقوق کا مستحق اس کو سمجھنا واجب ہے اور کن حقوق سے اسے بری جاننا واجب ہے، تاکہ بندہ بول چال، سوچ و فکر کے اندر کفر کی طرف نہ چلے جائے، شرک کی طرف نہ چلے جائے، الہاد کی طرف نہ چلے جائے۔ تو توحید کے وہ تقاضے کوئی سوچے یا نہ سوچے، جانے یا نہ جانے، اس کا سوال ہر مسلمان سے قیامت کے دن ہوگا۔ اور ایمان اسی کا بچے گا کہ جو توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد، رسالت کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں رسول کے لیے ماننا واجب ہے اور جس چیز سے رسول کو پاک جاننا واجب ہے، جو چیزیں رب کے لیے ماننا ضروری ہے اور جو چیزیں رب کے لیے اس سے بری ہونا اور رب کے لیے اس سے بلند ہونا جاننا ضروری ہے، یہ ضروری اجمالی عقائد توحید کے باب میں اور رسالت کے باب میں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، اور وہ انہی آیات کے تناظر کے اندر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ توحید کے اس تقاضے کو ہم اپنی آگے والے درس قرآن کے اندر پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں زندگی کی یہ رونق اور زیست کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو مرنے سے پہلے ہم اپنے کیے ہوئے وعدے جو بار الہی سے ہوا ہے، جہاں ہم اپنے روزے جماعت اور ان چیزوں کے حقوق کی پابندی کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حقوق العباد پر تقریریں کریں، تو حقوق العباد تو اسلام کا اصل موضوع ہے، وہ اپنی جگہ پر بیان ضرور کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے حقوق العباد سے مقدم حقوق اللہ ہے، عقائد و نظریات ہیں، عقائد و نظریات کی تصحیح کے ساتھ حقوق العباد ہے۔ ہم ایک طرف نہ نکل جائیں، یہی نہ ہو کہ صرف عقائد کی درستگی کی طرف نکل جائیں تو اعمال اور حقوق العباد کو ہم پامال کر دیں، اور یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے کہ صرف حقوق العباد کرتے رہیں اور اللہ اس کے رسول کے لیے منہ میں جو آئے بکتے رہیں اور اس کے بارے میں جو نظریہ چاہے وہ رکھتے رہیں اور کہے جی ہم انسانیوں کے خیر خواہ ہیں۔ تو کوئی کم ہندو ہیں جنہوں نے ویلفیئر نہیں بنائی ہے، کوئی کم ہندو خیر خواہ دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مکے کے اندر ایک بہت بڑا شخص تھا جس کی مثالیں دی جاتی، جسے حاتم طائی ہے، مثالیں دی جاتی تھی۔ سیدہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور، بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ انسانیت کا بڑا خیر خواہ ہے، اس سے کسی انسانیت کا درد نہیں دیکھا جاتا۔ سرکار نے فرمایا عائشہ بالکل تو ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن وہ مر گیا اس کے لیے جو تھا اس کی دنیا کے لیے تھا، آخرت کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے ایمان نہیں لایا۔ تو لہذا یہ خیر خواہی کے رشتے اور یہ حقوق العباد اس وقت معتبر ہے کہ جب اس کو جوڑا جائے حقوق اللہ کے ساتھ، اچھے عقائد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور ان شرعی پابندیوں کے ساتھ جو اللہ کے لیے ہم نے رکھنی ہے، اپنے دل و جان اور محبت و عشق کے اندر، اس احاطے کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ یہ وہ چیزوں کا ربط ہے کہ جو ہمیں اعتدال کی طرف لے کر آتا ہے، اور قرآن کی آیات جو سورہ اعراف کی آ رہی ہے انہی مضامین کی تشکیل اور تفسیر کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو زندگی کے لمحات ہمارے پاس بچ گئے ہیں اس میں ہمیں شعور دین حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں مزاج میں معتدل بنائے، ہمیں فکر میں معتدل بنائے، اور فکر اور تحقیق کو قبول کرنے کے لیے اپنی گرامر، اپنی انا، اپنی انسٹیٹیوٹ کو بنیاد بنانے کی بجائے آج تک قرآن کی آیت کا ترجمہ تفسیر جو پوری امت نے کیا ہے اسی تناظر میں، اسی روشنی میں اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔